الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں چوک درس کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کہ دنیا بھر میں کام کا طریقہ ایک ہی ہو، اصطلاحات بھی ایک ہی ہوں، البتہ یہ کہ وہاں کے تہذیب و تمدن یا وہاں کے مطلب قوانین کی وجہ سے اگر کوئی فرق پڑتا ہے تو مجبوری ہے مساجد میں درس دیا جائے، بازار جو ہے اس میں دکان میں درس دیا جائے، دکان میں اجتماع کیا جائے، جہاں جہاں جیسے موقع بن پڑے ہر مطلب کوئی بھی محاذ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہاں کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
فیضان سنت یا دیگر رسائل پر آپ کا کس قدر منافع ہے؟
100%. جو کتاب لکھے تو اس کو ثواب ملے یا نہ ملے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ لکھے گا 100% اس کے لیے ثواب ہے. میں اپنے اندر اخلاص پاتا نہیں، اللہ کی رحمت سے پھر بھی امید ہے وہ کرم فرماتے تو کھوٹا سکہ بھی چل جائے، میرا 100% اس میں نفع ہے، اور یہ میری یہ تمام حقوق محفوظ ہے میرے پاس. اس کے رہا دنیاوی نفع تو وہ تو میں نے اپنی اولاد کو بھی منع کیا ہوا کہ وہ بھی اس سے دنیا کا پیسہ نہ کمائے، کہ ہماری یہ ساری تصانیف جو ہیں یہ کتاب ایک ایسی ہے بس یہ دین کی تبلیغ کی خاطر ہے، کبھی اس پر میں نے کوئی پائی پیسہ کمایا نہیں الحمدللہ. میں تو بہت مالدار آدمی ہوں، مجھے کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت بڑی پارٹی ہوں آپ کو پتا نہیں ہے الحمدللہ. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در فقیر ہوں، میرا رفعت پہ نصیب ہے. یعنی ہر مالدار ایسا ہوگا جس کو مزید مال کی حاجت ہوگی اور اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہوگا. الحمدللہ میں وہ مالدار ہوں کہ میرا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مجھے مزید مال نہیں چاہیے، اور میں مال جمع کرنے کے لیے کسی قسم کی بھاگ دوڑ نہیں کر رہا. تو اب بتائیے مجھ سے بڑی پارٹی تو کھڑی ہوئی کہ میں مال کے لیے بھاگ دوڑ ہی نہیں کر رہا، مال خود آگے بڑھ کے چلا آ رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے میرا. نہ جس کو پیٹ بھر کے کھانے کو مل جائے، جس کا تن ڈھانپنے کو کپڑا مل جائے، سر چھپانے کو جگہ مل جائے، سمجھتا ہوں مالدار. الحمدللہ ان مانو کر کے اس کو خالی اگر ہرس تما ہو تو وہ الگ باتیں، ورنہ اس کو کیا آ جائے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اور ان مانو کر ہم سب کے سب بہت بڑی پارٹیاں ہیں کہ اللہ تعالی نے ایمان جیسی دولت ہم کو نواز دی، ایمان جیسی دولت سے ہم کو نواز دیا، اور الحمدللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے. تو ہم سے بڑھ کر بھی کون مالدار، کوئی آئے تو اسی مقابلے میں کرم ہے سرکار کا. تو شکوہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کا شکر ہم پارتی ہیں, بہت بڑے مالدار. جیسے میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ میں نعت شریف پڑھتا ہوں, میں نعت خوان, میں اس پہ کڑوں اس پہ کڑوں کا کو کڑوں, میں خود نعت خوان الحمدللہ. کون سنی ایسا جو نعت خوان نہیں ہے الحمدللہ. نعت خوانی تو ہے ہی ہماری میلاد الحمدللہ, ہمارے حصے میں آئی ہے. میرے آقا کی مدرسہ سرائی سنت کے حصے میں آئی, سنت کے حصے میں آئی. میرے آقا کی مدرسہ سرائی سنت کے حصے میں آئی, سنت کے حصے میں آئی. سمجھ آقا نے بلی بنائی, سمجھ آقا نے بلی بنائی, سب کی آقا نے
پیارے امیر سنت یہ بھی ارشاد فرمائے کہ جو فیضان سنت کے بارے میں ابھی ہم نے سنا, تو کیا اب فیضان سنت کے علاوہ ہم کسی اور کتاب کا مطالعہ نہ کریں؟
یہ کس نے کہا؟ مدنی انعام ہے ایک پورا, جس میں یہ ہے کہ اپنے کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیتیں روز پڑھو.
اچھا,
دوسرا بحر شریعت کے کچھ ابواب تو باقاعدہ مدنی انعام میں شامل ہے کہ اس کو مطالعہ کرنا ہے اس کا, اور روزانہ 12 منٹ مطالعہ کا بھی اس میں مدنی انعام. تو یہ مطلب نہیں ہے مسجد میں یا درس میں پڑھ کر سنانے کے لیے اپنا مخصوص جو لٹریچر ہے وہ پڑھا جائے, اپنی کتابیں رسالے. اس کے علاوہ جو ہے اپنے مطالعے کے لیے, اب اس میں یہ کہ مبلغین کے لیے جو مفید ہیں کتابیں, اس میں اگر احیاء العلوم جو اردو جانتے ہیں ان کے لیے اردو ترجمہ ہو چکا ہے, احیاء العلوم تو سب کو پڑھنی چاہیے, بلکہ سب کو گھول کے پی لینی چاہیے. اگر آپ کو واقعی انسان بننا ہے اور باعمل بننا ہے, اپنے باطن کی اصلاح کا جذبہ ہے, تو احیاء العلوم کو پڑھیے. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل سکتی ہے. اس طرح انشاءاللہ عزوجل آپ کو بیان کے لیے مواد بھی بہت ملے گا, لیکن بیان ہی کی حد تک اس کو نہ پڑھا جائے. بیان کے لیے کوئی اچھا نقطہ ملے بھی تو اس کے لیے یہ سوچنا کہ میں اس کو بیان میں کروں گا اور واہ واہ ملے گی داد ملے گی, نہیں, بلکہ اس کو اپنی اصلاح کے لیے اس کو لے, اور پھر ضمناً بیان میں بھی اس کو مطلب لوگوں کے سامنے پیش کرے. اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے سیدی اعلی حضرت کی کتابیں جو ہیں, اس سے بہتر کوئی کتابیں نہیں. فتاوی رضویہ شریف جو اچھی اردو جانتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. فقہی مسائل پر میرے آقا حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی نے لکھا ہی نہیں, اردو میں تو کسی نے بھی نہیں لکھا. بہار شریعت کا انسائکلوپیڈیا بہت زبردست کتاب ہے. ہمارا اسلام خلیل العلماء مفتی خلیل احمد خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ زبردست کتاب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
غیر مسلم کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے؟
غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے پر ایسا ہے کہ اس کے لیے تو عام آدمی کا کام ہے, عالم چاہیے. عالم وہ جس کو مذاہب عالم کی معلومات ہو. اب مثلا کسی غیر مسلم کو دعوت دے تو یہ ایکسپیکٹ کہ وہ ہمارے مذہب پر اعتراضات کرے, تو وہ جو عالم دعوت دے گا اس کو معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کیا کیا اعتراضات کر سکتا ہے اور اس کے جوابات کیا کیا ہیں. ورنہ ایک عام مبلغ اگر ایک غیر مسلم کو پکڑ لے گا تو یہ خطرہ ہے کہ وہ اس کو گھما دے ہمارے مسلمان بھائی میں, کنفیوز کر دے. اس لیے ہر ایک کو کفار کو جا کر دعوت دینے کی سمجھ میں آتا نہیں, تو وہ کنفیوز کر دے. آپ مسلمانوں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھیں, اور علماء اہل سنت الحمدللہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ان میں تبلیغ, غیر مسلموں میں نہیں. آپ اپنے شعائر کو اپنائے رہیں, ہمارے شعائر کو دیکھ کر بعضوں کا لوگوں کا دل پسند جاتا ہے. ایک واقعہ اس پر یاد آیا مجھے, یہ اپنے آسٹریلیا کا واقعہ ہے. ایک اسلامی بھائی با امامہ ہے مبلغ, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میں وہ ٹیکسی چلاتے, ایک بار ٹیکسی میں ایک شخص بیٹھ گیا جو شاید کرسچن تھا یا یہودی تھا. ان دنوں کوئی کرکٹ کا میچ چل رہا تھا اور ایک سکھ جو تھا وہ بھی اس میں کھیل رہا ہوگا, مشہور ہوگا وہ. تو اس نے مطلب یہ امامہ شریف دیکھ کر اس کو سمجھا کہ یہ ہم مذہب ہے اس کا, ہمارے اسلام بھائی کو. تو اس نے وہ پیسنجر جو تھا اس کی ٹیکسی کا, اس نے بولا کہ تمہارا آدمی تو بھائی بڑی فاسٹ بولنگ کر رہا تھا یا بیٹنگ کر رہا تھا, مجھے اس طرح بتایا. کون؟ بولا وہ جو کرکٹ کا میچ ہو رہا اس میں. تو اب اس نے وضاحت کی کہ نہیں وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے, ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا مطلب اس نے کوئی باتیں کی ہوں گی اس سے اچھے انداز میں. تو اس پر بڑا امپریشن پڑا, بہت امپریشن پڑا, یہاں تک کہ وہ ٹیکسی ہی ٹیکسی کے اندر وہ شخص مسلمان ہو گیا. اور اس نے بولا کہ میں تو ایک نائٹ کلب میں جا رہا تھا, وہاں مجھے تو عیاشیاں کرنی تھی, لیکن اب کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام تو ایسی چیزوں سے منع کرتا ہے, تو جہاں سے اٹھایا مجھے وہیں چھوڑ دیا, ارادہ میں نے ملتوی کیا وہاں جانے میں, الحمدللہ. تو وہ امامہ شریف کی برکت سے, الحمدللہ, وہ سب امامے کی برکت سے وہ مسلمان ہو. تو یوں بھی ہوتا ہے کہ مبلغ کا تو صحیح بات ہے کہ سراپا مبلغ ہونا چاہیے, اس کو دیکھ کر مطلب اللہ یاد آئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
اگر کوئی شخص خود آ کر اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو اسے کس طرح مسلمان کیا جائے؟
ہاں, اب تاخیر ایک لمحہ بھی نہ کی جائے. جیسے کہ بعض لوگ لے جاتے ہیں کہ امام صاحب کے بعد چلو وہاں توبہ کرا کے, بعض اوقات امام صاحب بولتے غسل کر کے آ جاؤ یا جمعے کے دن آ جاؤ. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, بہت بڑا رسک ہے. اور یہ تو مطلب ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ساتھ مطلب یہ اس طرح کی بات کرنا, گویا وہ اتنے لمحے بھلے کفر میں رہے, نعوذ باللہ, نہیں. بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی آ گیا, مثلاً یہ یہودی آ گیا اور بولے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے, تو اب آپ اس سے یہ کہیے کہ کہو میں یہودی مذہب سے توبہ کرتا ہوں, وہ یہ دوہرا دے توبہ کرے اس طرح. پھر آپ اس کو کلمہ پڑھائیں اور کلمہ کا ترجمہ اس کو کروائیں, اس طرح مسلمان کر دیں. پھر بے شک علماء کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں تاکہ مزید عقائد کی اس کو مطلب نے کہ تعلیم دی جائے, لیکن تو کلمہ پڑھانے کے لیے کسی عالم کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق مشکل ہوتا ہے. نیکی کی دعوت پیش کرنے کے دوران اگر کوئی یہ کہے کہ میں غیر مسلم ہوں تو کیا کریں؟
موقع کی مناسبت سے اگر وہ مطلب ہے کہ آپ کو اس کا انداز بھلا لگے, یہ کہہ دیجئے کہ کاش آپ غیر مسلم نہ رہتے, آپ مسلمان ہو جائیے, تو مسکرا کر کہہ دیجئے. اور اگر وہ انکار کرتا تو پھر اس کو چھوڑ کے آگے بڑھیں, بحث کا سما پیدا کریں گے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ خود کہیں وسوسوں کا شکار ہو جائیں. بعض اوقات وہ ہر ایک اپنی دلیل رکھتا ہے, تو اس نے اگر الٹی سیدھی دلائل دی آپ کو, جواب تو ہے اس کا, اسلام میں ہر بات کا جواب ہے, کفر کے ہر اعتراض کا جواب ہے, لیکن ہم چونکہ جوابات نہیں جانتے اس لیے اس سے پہلو تہی کی جائے. مشورہ میرا یہ ہے اسے الجھا بالکل نہ جائے. ہاں اگر وہ مائل ہو اور وہ کہے کہ مجھے مطمئن کیا جائے تو پھر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو اب کسی اچھے سنی عالم کے پاس اس کو پیش کیا جائے, یہی کر سکتے ہو کیا کر سکتے. اس پر انفرادی کوشش کی جائے، اس کو محبت دی جائے کہ اللہ کرے وہ مسلمان ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
سنا ہے آپ کے پاس ایک عیسائی پادری آ کر مسلمان ہوا تھا، اس نے کچھ اعتراضات کیے تھے اور آپ نے جوابات عطا فرمائے تھے، اگر مناسب خیال فرمائیں تو وہ واقعہ سنا دیں.
یہ مطلب واقعہ تو واقعی ہوا ہے، ایک بار مطلب میرے بیٹے نے مجھے آ کر نیند سے اٹھایا اور مطلب بولا کہ ایک عیسائی پادری آیا ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن بولتا ہے کہ پہلے میرے جوابات مجھے چاہیے. میں پھر اٹھ کر آ گیا اور اس سے گلی میں آ کر میں نے ملاقات کی. وہ اپنے ساتھ اس کے ایک عورت بھی تھی جو بالکل بے پردہ تھی. اس کا مطلب یعنی کہ کبھی تفصیل ہے، اس نے اپنے کچھ خواب سنائے مجھے. بقول اس کے اس نے کہا کہ میں نے ایک بہت ہی حسین چہرے والے بزرگ دیکھے جو ہرا امامہ پہنے تھے، اور وہ تین ہفتے یعنی کہ ہفتے ہفتے تین بار وہ آئے میرے پاس خواب میں. وہ کہتے تھے میں گیلان سے آیا ہوں، اور بولتے تھے کہ تم غالب نجات چاہتے ہو تو عطار سے جا کر ملو. تو میں مطلب سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ عطار کون جس کے پاس یہ مجھے بھیج رہے اور یہ سب کیا ہے. پھر مطلب ایک خواب میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے مجھے کہا کہ نجات چاہتے ہو تو عطار کے پاس چلے جاؤ. اب میں مطلب سمجھ نہیں آ رہی، میں نے مطلب کتابیں دیکھی اپنی تو ایک عطار کا تذکرہ ملا، لیکن ایک بوڑھی عورت ایک عورت کا تذکرہ ملا، وہ اس کا نام عطار لکھا تھا، اور لکھا تھا کہ اس نے ایک بار عیسیٰ علیہ السلام کو عطر سے نہلایا تھا، اس طرح کا مطلب ملا. لیکن وہ تو پرانا واقعہ تھا، وہ بہت شدہ تھی. اب کون عطار؟ پھر بولے میں سوچا کہ یہ کوئی مسلمان ہوں گے، تو میں ایک مسجد میں گیا اور عطار کا پوچھا. وہ کچھ عجیب لوگ تھے اور وہ تو ایسی باتیں کر رہے تھے، میں ڈھونڈتا ہوں پھر یہ فیضان مدینہ میں آ گیا. ایک عیسائی بھائی ساتھ تھے اس کے امام والے، بولا مجھے فیضان مدینہ کے باہر یہ ملے، اور انہوں نے بولا کہ آئیے میں آپ کو عطار سے ملوا دوں. تو یوں بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں نے یہ خواب دیکھے، اور آپ مجھے مطمئن کریں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. پھر اس نے اعتراضات تو مجھے بھول گیا ہوں میں. پھر اس نے مجھے مطلب وہ سخت کلامی بھی کی میرے ساتھ اس نے، اور شاید سخت کلامی کے ذریعے وہ میرے حلم یا صبر کو آزما رہا تھا. تو میرا تو ویسے ہی کچھ ایسا مزاج ہے کہ الحمدللہ بعض اوقات سخت کلامی سہ لیتا ہوں، بعض اوقات سہ لیتا ہوں، غصہ بھی آ جاتا ہے. تو چونکہ وہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ سہنے والا موقع تھا، تو اس نے کہا تم اپنے گھر کی عورتوں کو تم لوگ اس طرح روڈوں پہ کیا چھوڑ دیتے ہو؟ آپ میں اتنی مہمان نوازی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایک عورت ہے اس کو آپ نے گلی میں کھڑا کر مجھ سے باتیں کر رہے. یوں کر کے اس نے، اب میں ایک اجنبی اور پھر میں کیسے لے جاؤں؟ جب اس نے اس طرح مجھے تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں بات کی نا، میں نے بولا چلو بھائی گھر کے اندر چلو. پھر میں اس کو گھر کے اندر لے گیا. ابھی اس نے اپنی عورت کو بٹھایا برابر میں اور بیٹھ گیا، اور میں نے بولا بھائی آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ تو بولے 50% 50% 50 باقی ہے، ہم نے کیا کروں؟ میں نے کہا مسلمان ہو جاؤ. بولا کیسے مسلمان ہو؟ میں مطمئن نہیں، 50% باقی ہے. میں نے کہا چلو دعا کرتے ہیں، تھوڑی دوا اس کو ڈالی ہم دعا. میں نے کہا دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے. تو دعا کے لیے میں نے ہاتھ اٹھائے، اس نے بھی مطلب ہاتھ اٹھائے، اور یہ اپنے انداز میں دعا کرنے لگا. میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مرض کی، میں نے کہا یا اللہ آ گیا ہے، خالی نہ ہی جائے. دعا میں نے محسوس کیا اس پہ رقت تھی، اور دعا کرنے کے بعد بولتا ہے مجھے مسلمان کر دو. اچھا یہ بھی مسلمان ہو گیا, اس کی بیگم بھی مسلمان ہو گئی, اور اس نے مطلب کچھ اور بھی باتیں بتائیں بقول اس کے. وہ کہنے لگا کہ مجھے خواب میں اختر کی ایک نشانی بیان کی گئی تھی, میرے ساتھ میرے بیٹے وہ احمد رضا بھی بیٹھے ہوئے تھے, بولا کہ مجھے نشانی بتائی گئی تھی کہ اختر جو ہے وہ نگاہیں اونچی نہیں کرے گا, اس لیے میں خاص کر آپ کا امتحان لینے کے لیے میں بیوی کو لایا ہوں, جوان بیوی کو بے پردہ. میں نے بولا میں ہر جگہ اپنی بیوی کو لے کر گیا ہوں کہ اختر کی یہ نشانی بھی تو ملی ہے کہ وہ آنکھیں اونچی نہیں کرے گا, کہ آپ تو آپ کا بیٹا بھی نگاہیں اونچی نہیں کرنا. الحمدللہ رب العالمین. وہ تو اس طرح والا نہیں کہ وہ بولا کہ اب میری ایک اور بیوی بھی ہے, میرے کچھ اور بھی احباب ہیں ان کو بھی مسلمان کرنا ہے. تو میں نے کہا بولا تو آپ اگر اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دو تو اس کو مسلمان کر. میں نے کہا اگر وہ سوال جواب کریں گے تو یہ جوابات نہیں دے سکے گا. بولا نہیں, وہ سب میں ان کا نمائندہ تھا کہ میں مطمئن ہو گیا تو یہ ترکیب تھی کہ یہ سب مسلمان ہو جائیں گے. تو یہ مطلب حاجی رضا کو بھیج دیا میں نے ساتھ اس کے گاڑی میں ہماری. الحمدللہ وہاں جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہوئے. یہ گرجا کا پادری تھا, یہ شخص ڈاکٹر بھی تھا, انگلش بھی جانتا تھا, بہت مطلب پڑھا لکھا آدمی تھا.
الحمدللہ وہ پادری اور اس کے احباب سب کے سب اتاری بھی بن گئے.
والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
نیکی کی دعوت میں تاثیر پانے کا مدنی نسخہ ارشاد فرما دیں.
ہاں, جو با عمل ہوگا وہ با اثر بھی ہوگا انشاءاللہ. تو ذہن نصیب کے جو نیکی کی دعوت ہم دے رہے ہیں اس پر ہم خود بھی عامل ہوں. ان ہم دنیا کی مذمت تو خوب بیان کریں اور خود سراپا غرق ہوں دنیا کی محبت میں, تو اس کا اثر اتنا نہیں پڑے گا. تو سب سے پہلے اپنی ذات کو نیکی کی دعوت دے. کاش نیکی کی دعوت دے کر دیتے ہوئے یہ تصور بھی بندے کہ میں اپنے آپ کو بھی نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, یا اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, سدائے بازگشت لوگ سن رہے ہیں. تو بہرحال اپنے آپ کو بھی نیکی کی دعوت میں ضرور شامل کیا کریں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ عمل کی بھی ہم کوشش کریں گے تو ہمارے مطلب اثر بھی پڑتا رہے گا. اور مطلب چونکہ ہر طرح کے آدمیوں سے واسطہ پڑتا ہے تو اس لیے کچھ نہ کچھ مطلب قدورتیں ہمارے باطن میں اثر انداز ہو جاتی ہیں. ان قدورتوں کو ڈھونے کے لیے کچھ نہ کچھ اوراد اور اذکار کرنے ضروری ہیں. اپنے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے کچھ اذکار ضرور پڑھیں. مثلا آپ کا اپنا شجرہ شریف جو ہے اس کے اوراد پڑھنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ قدورتیں جو ہیں وہ دور ہوں گی. اسی طرح تنہائی میں بھی کچھ نہ کچھ تلاوت اور عبادت کی عادت ڈالیں, درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں, اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی بھی عادت بنائیں. عام طور پر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہفتہ بار اجتماع میں مبلغ سب کے سامنے تو خوب رو دھو کر دعا مانگتا ہے, لیکن افسوس اکیلے میں اس کا دعا کرنے کا ذہن نہیں ہوتا, اکیلے میں وہ دعا نہیں مانگتا, یا مانگتا ہے تو انتہائی بے دلی کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر ہزار آدمیوں کے سامنے بھی رو رو کر دعا مانگتا ہے تو کاش ایسا ہو کہ مطلب تنہائی میں بھی اکیلے بھی وہ رو رو کر دعا مانگے. بلکہ اکیلے میں مانگنے میں زیادہ اخلاص ہے, سب کے سامنے رو رو کر دعا مانگنے میں جو امتحان ہے وہ دعا مانگنے والا سمجھ سکتا ہے کہ ریاکاری کا کس قدر اس کو مطلب لینے کے خدشہ. اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے. جب اخلاص ہمارے عمل میں پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے نیکی کی دعوت میں بھی تاثیر انشاءاللہ آئی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب.
بعض ملکوں میں اسلامی بہنیں
براہ راست اسلامی بھائیوں کو فون کر کے مشورہ مانگتی ہیں یا شرعی مسائل پوچھتی ہیں؟ اگر جھٹک دیں یا صحیح جواب نہ دیں تو بدظن ہونے کا اندیشہ ہے.
یہ اس کا جواب اپنے آپ سے لیں. اور اسلامی بہن بدظن ہوتی ہے تو آپ کو صدمہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی اپنے آپ سے لیں. تو مہربانی کر کے اس طرح کے معاملات آپ ڈیل نہ کریں. شرعی مسئلہ پوچھیں تو آپ نے دارالافتاء کب سے سنبھالا ہے؟ اس سے ہمیں بھی مبتلا کریں. تو مہربانی کر کے کسی مفتی صاحب کا حوالہ دے دیں کہ آئندہ مجھے مہربانی کر کے مسئلہ مت پوچھنا, میں مفتی نہیں, چنا مفتی صاحب, ان کا یہ فون نمبر, ان کا یہ ایڈریس, دیٹس آل. اور اسی طرح مشورہ بھی اگر وہ مانگتی ہیں اسلامی بھائی سے تو جو مطلب ہر ایک کو تو مانگے گی نہیں, تو اس کو اس ذمہ دار کا نام بتا دیں اور ان سے کہیں کہ اپنے محرم کے ذریعے آپ فلاں ذمہ دار سے مسئلہ حل کروا لیجیے, ڈائریکٹ نہیں. 440 واٹ, ان کے بالکل ریڈ کراس ہے, بہت خطرناک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
بعض اسلامی بھائی رات کا اکثر حصہ انٹرنیٹ پر گزارتے ہیں جس سے دن کے کام کاج متاثر ہوتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟
مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہیں. مدنی انعام یہ ہے کہ اپنے علاقے کی مسجد کی عشاء کی جماعت کے وقت کے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر پہنچ جائے اور سو جائے, اور تہجد کے لیے اٹھے. تہجد بھی مدنی انعام, پھر صدا مدینہ لگا یہ بھی مدنی انعام, پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرے یہ بھی مدنی انعام. تو اس طرح مدنی انعامات پر عمل کریں گے یہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے, انٹرنیٹ کا مسئلہ بھی ہو جائے گا. تو یہ ساری ساری رات انٹرنیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کہاں سے ملے گی آپ کو؟ آپ کام کاج میں سست پڑیں گے تو ماں باپ ناراض ہوں گے, گھر والے ڈسٹرب ہوں گے, نوکری کرتے تو وہاں ڈسٹربنس ہوگا, اگر تنخواہ لیتے پوری اور کام اس کا پورا نہیں کرتے تو حرام میں ملوث ہوں گے, جہنم میں لے جانے والے کام میں تلوث ہوگا آپ کا. اس لیے مہربانی کر کے جلدی جلدی سو جائے کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
مسجد میں مدنی کام کرنے کے لیے امام صاحب اور کمیٹی کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟
حسن اخلاق کے ساتھ جو مطلب کام کرتا ہے, چاہے وہ دنیا کا کام کرے یا دین کا کام کرے, وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. جس طرح ایک تاجر جو ہے وہ گاہک کو کس طرح مطلب لینے کے اس کی خوشامد کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی مطلب بچ بچ جاتا ہے, تو اس طرح وہ گاہک کو مطلب پھنسا لیتا ہے. تو اسی طرح یہ نہیں کہوں گا میں, کیونکہ آپ کا مقصد تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے. مقصد یہ کہ جب بھی کسی سے کام لینا ہوتا نا تو اس سے نرمی کرنی ہوتی. تو امام کے ساتھ کمیٹی کے ساتھ الجھیں گے آپ, ان سے اگر بحث کریں گے اور ان کو دلائل دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ خراب ہو جائے. آپ عاجزی کا بازو بچھائیں اور نرمی سے پیش آئیں ان کے ساتھ, تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے کام میں برکت ہوگی. اگر بالفرض امام صاحب کی کوئی غلطی بھی ہے تو اگر آپ اس کو ٹوکیں گے تو اس سے مطلب ہو سکتا ہے کہ کام خراب ہو جائے. تو اس کی اگر امام صاحب کی اصلاح ضروری ہے اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے, جیسے کہ مطلب بالفرض وہ کوئی شرعی مسئلہ ہے اور امام صاحب اس پہ چوک رہے ہیں, تو آپ اگر اتنا علم رکھتے ہیں تو آپ وہ مسئلہ جیسے بہار شریعت سے نکالا اور امام صاحب کے پاس لے گئے کہ حضرت ذرا یہ مجھے سمجھائیے نا اس کا مطلب کیا ہے, جیسے کہ آپ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں, تو جب اس انداز میں آپ ان سے پوچھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی توجہ چلی جائے گی, یار یہ تو میری بھی اس میں بھول ہو رہی ہے. وہ آپ کو سمجھاتے سمجھاتے ہو سکتا ہے خود بھی سمجھ جائے. الحکمت و ضالت المؤمن, حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ کہیں گے نا امام صاحب کو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے یا ان کو غصہ آ جائے اور شیطان جو وہ کام خراب کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
کیا فیضان سنت سے درس دینا ضروری ہے؟ کسی اور کتاب سے بھی دے سکتے؟
مطلب جو اپنی دعوت اسلامی کی کتاب مخصوص ہے فیضان سنت، اسی سے ہی درس دیا جائے، اس کے علاوہ اور کسی کتاب کا درس نہ دیا جائے. صلوا علی الحبیب.
الحمدللہ ہمیں فیضان سنت سے پیار ہو. یہ بتائیے کہ فیضان سنت آپ نے کتنے عرصے میں لکھی اور یہ کب لکھی گئی تھی؟
جب دعوت اسلامی کا سلسلہ ہم نے شروع کیا 1401 سنہ ہجری مسالے میں، اس وقت تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کام کس طرح کرنا، نہ کوئی آس تھا نہ کوئی خاص تھا، بس چند اسلامی بھائی تھے ہم لوگ، درد تھا. ہم نے کام شروع کیا، مختلف علاقوں میں جا جا کر میں بیانات کرتا تھا، اپنے گھر سے ٹفن بکس لے کر نکل جاتا تھا، کراچی کے دور دراز علاقوں میں مارے مارے پھرتے تھے، مسجدوں میں کہیں اجازت ملتی تھی کہیں گھسنے نہیں دیتے تھے، کہیں شبہ کرتے تھے، کہیں بیان کے دوران بھرا دیتے تھے. ایک بار میں ایک جگہ جا کر اعلان کیا، میں اپنے دور کالونی کراچی میں، میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا. ایک بوڑھا آدمی کا ہو گرم ہو گیا، تم وضو سکھانے آیا ہوں؟ ارے امام صاحب سکھائیں گے، چلو اپنا تو منہ لے کر ہارا گیا. تو بس اسٹاپ تک کی بازو تک تو چھوڑنے والا نہیں ملتا تھا، صدر تک ہم لوگ مطلب آ کر کنوے صدر تک ملتا تھا. صدر سے 5-6 کلومیٹر میرا گھر دور تھا، وہاں تک آدھی رات کو کئی بار ہم لوگ پیدل مارچ کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ الحمد للہ کام بڑھتا گیا. پھر یہ کتاب کی ضرورت بھی تو تھی کہ کوئی کتاب پڑھی جائے. مقاصفۃ القلوب ہم نے شروع کی امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی، مگر یہ کہ ہمارا اپنا طریقہ کار جو ہم مطلب چاہتے تھے، مقاصفۃ القلوب بہترین کتاب ہے تصوف کی، مگر ظاہر ہے اپنا ایک انداز ہو کہ زمانہ جو مطلب یعنی کہ لوگوں کا ذہن بنا سکے. مجھے کوئی لکھنے کا تجربہ تو تھا نہیں، ہمت کر لی اور اب لوگوں کا بھی ہجوم، ملاقاتیوں کا ہجوم، رہائش جو میری تھی اس میں بھی مسئلہ، لوگ میرے گھر پہ آ جائیں تو والے بھی بےچارے پریشان. تو آخر کار پھر میں نے کئی لوگوں کے گھروں پر بنا لی، کچھ دن اس کے گھر چلا جاتا، کچھ دن اس کے گھر چلا جاتا، کچھ دن اس کے گھر چلا جاتا. کتنے گھروں پر پھرتے پھراتے جو ہے مجھے یاد کرتا، تقریباً 3 سال 4 سال لگا فیضان سنت کی تعلیم کی. علماء سے چیک بھی میں نے کروایا اس کو جتنا میرے سے ہو سکا، اور آخر کار یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش جو تھی وہ زیور تبا سے آراز ہو کر بازار میں آ گئی، اور اس قدر اس کو مطلب یعنی کہ لوگوں نے پسند کیا. اردو میں اتنی ضخیم کتاب اتنی تعداد میں کم از کم میرا خیال اس صدی میں کسی کی نہیں لکھی ہوگی اتنی. یہ فیضان سنت یہ ہمیں پتا نہیں کہ آج تک کتنی چھپی تو کتنی لکھی. اب ہم لکھیں گے بھائی اتنی لکھتے رہے فلاں سن میں اتنی تعداد، اتنی چھپی، اتنی پرنٹ ہوئی، اتنی پرنٹ ہوئی، ہم کیا لکھیں. لیکن وہ یوں اگر میں کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس پر سارا سال کام ہوتا رہتا، کبھی چھپ رہی ہے، کبھی بائنڈنگ ہو رہی ہے، کبھی مطلب یہ بن رہا ہے، اس کا وہ بن رہا ہے، اس کا کام چلتا ہے فیضان سنت کا الحمد للہ. اس کے بعد ہم کو کام کرنے میں کافی آسانی ہو گئی فیضان سنت کے آنے کے بعد. اور یہ فیضان سنت آئی اس کو بھی میرا خیال ہے کوئی 15 سال تو ہوگا. میں نے حضور سیدی آلات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے میرے کو یاد پڑتا ہے کہ میں نے 25 سفر مظفر کو اس پر سائن کیا، یہ 25 سفر کو ہم نے ادھار میں جانا کتاب. اب وہ سن بھول گیا ہوں شاید 15 سال ہو گیا.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.